صلی اللہ علیہ وسلم کریم. اصلی کو جو خطبہ پڑھا گیا تھا اس میں جو آیات اور احادیث کی مبارکہ تھی ان کا خطبہ کرنا، یہ خطبہ زیارت حرمین کے بیان میں تھا. پہلی حدیث ارشاد سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول خداوندی الحج اشہر معلومات میں، یعنی حج کے معین مہینے شوال اور ذی قعدہ و ذی الحجہ ہیں. آیت مبارکہ رب تعالیٰ شان و شاہ فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، ان پر جو کہ استقصدین یعنی جانے کی طاقت رکھیں. دوسری حدیث شاف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو حج سے کلم کھلا ضرورت یا ظالم بادشاہ یا رکاوٹ کے قابل مرض نے حج سے نہ روکا ہو اور پھر بھی باوجود فرض ہونے کو اس نے حج نہ کیا ہو، بس خواب و یہودی ہو کمرے خواب نسرانی ہو. تیسری حدیث ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے خاص اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں نہ کوئی فوج گوئی کی نہ گناہ کیا، تو وہ شخص اس دن کی مانند لوٹتا ہے جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. چوتھی حدیث اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار عمرے کیے ہیں، سب ذی قعدہ میں تھے سوائے ایک کے جو حج کے ساتھ تھا کہ وہ ذی الحجہ میں واقع ہوا تھا. فائدہ اس جگہ ایک قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ عوام لوگ ماہ ذی قعدہ کو محبوس سمجھتے ہیں، یہ بڑی سخت بات ہے. دیکھیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تین عمرے کیے ہیں، اس میں کتنی برکت ثابت ہے. یہ ماہ ذی قعدہ حج کے مہینوں میں سے ہے جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا. پانچویں حدیث اور ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ کو ملا کر کرو، کیوں کہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے جیسا کہ بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے. اور حج مبرور یعنی مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. چھٹی حدیث ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی، یعنی جس کو گنجائش ہو وہ حج کے ساتھ زیارت مدینہ طیبہ کا شرف بھی ضرور حاصل کرے، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بلکہ تاکید بھی روایات میں آئی ہے. اس روایت سے متعلق ہے کہ قبر شریف کی نیت سے سفر کرنا بھی مذائقہ نہیں رکھتا. آیت مبارکہ رب تعالیٰ شان و شاہ فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنی پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل اور راندہ نہیں ہوا ہے، شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل راندہ ہوا اور حقیر اور نیدہ نہیں دیکھا گیا، اور نہیں ہے یہ مگر اس کی وجہ سے جو کہ رحمت کا نازل ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گناہ درگزر فرمانا دیکھتا ہے سوائے جنگ بدر کے، کہ اس میں تو یوم عرفہ کے برابر یا زیادہ اس کی خواری دیکھی گئی، کیوں کہ اس روز اس نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کی صفحے ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا. اور ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان کے گناہوں کا. ارشاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا مانگے تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شوق نصیب فرما دے۔ آج جمعے سے پہلے بھی مفتی صاحب نے حج کے تعلق ہی سے بیان فرمایا، پھر خطبہ بھی اسی موضوع پر ہوا جس کا ترجمہ پڑا گیا ہے، اور وجہ بھی بتا دی، گو کہ حج کا ابھی جو ہے موسم دور ہے، یعنی اب یہ چل رہا ہے جمادی الثانی، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذیقعدہ، پھر ذیلحجہ، تو مہینے تو بڑے پڑے ہیں، ابھی سے حج کی بات کی شروع ہوگی، حج کے موسم میں کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں اب موسم ہے درخواستیں جمع کرانے کا، یہ وجہ بیان فرمائی نا کہ چونکہ اس وقت حکومت کی طرف سے درخواستیں لی جا رہی ہیں، یعنی جنہوں نے حج اس سال کرنا ہے ان کے لیے ابھی موقع ہے، اگر یہ ایام نکل گئے تو اس کے بعد چاہیں گے تو انتظام نہیں ہو سکے گا، یعنی ملکی قوانین کے مطابق، ان حالات کے مطابق۔ اس لیے شوق دلانے کے لیے، یعنی جن پر حج فرض ہے ان کے لیے یہ بیان کیا گیا، اور وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو فضائیں چل رہی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو دین کا شوق لگ جائے، اللہ کی محبت دلوں میں آ جائے، پھر تو کوئی مشکل ہے نہیں۔ یعنی ہمارے دل و دماغ پر مادیت نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے، اور مادی ضرورتیں ہمارے اوپر ایسے حاوی ہو چکی ہیں کہ روحانی ضرورتوں کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، یعنی حج بھی ہماری کی ضرورت ہے اور روحانی ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک فریضہ ہے اور یہ بھی بہت ہی ضروری ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ حج کی اس ضرورت کو ہم نے مؤخر کر رکھا ہے اور اپنے طور پر بہت سی چیزیں سوچ رکھی ہیں، یعنی شریعت نے نہیں، شرعی ضرورتیں نہیں ہیں، ویسے سوچ رکھی ہیں، یہ ہماری بچیاں جوان ہیں، پہلے ان کے رشتے کر لیں پھر حج کریں گے، یہ عام کہا جاتا ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے یا کہ ہماری بچیاں جوان ہیں، یعنی پہلے ہمیں خرچے یہ کرنے ہیں، ان بچیوں کے رشتے کر لیں پھر مال بچے گا تو پھر حج کریں گے، یہ خود ساختہ ہے، اور یہ ایسا دل و دماغ پر راسخ ہو گیا فضاؤں کی وجہ سے کہ وہ لوگ بھی، یعنی ہم نے خود دیکھا سعودی عرب کے قیام کے دوران میں، کہ جو سعودی عرب کے اندر ڈیوٹی کر رہے، ملازمت کر رہے اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے حج کرنا بڑا آسان اور بہت کم خرچ۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پابندیاں بھی نہیں تھی وہاں پر، کہ جو سعودیاں پہنچ گیا جب چاہے حج کر لے، اور بہت ہی تھوڑے سے پیسے لگتے تھے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے پیٹرول وہاں سستا ہے تو بسوں کا کرایہ بہت ہی کم، اور اللہ نے بڑی برکت دی، یعنی میں نے اندازہ لگایا کہ 100 ریال کے اندر وہاں حج آرام سے آدمی کر لیتا تھا، بڑی اچھی طرح، تو بہت تھوڑے سے پیسوں میں، لیکن کیا جی یہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی یہ بات جو دماغوں میں فضاؤں نے ڈالی ہوئی۔ ہمارے سے رسول اللہ صاحب ایک بزرگ ہے، ابھی بھی ہیں، اللہ ان کی زندگی برکت دے، ماشاء اللہ اللہ نے خوب نوازا لینی بات، وہ ایک بار فرمانے لگے، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے یہ قرار دیا ہی نہیں کہ پہلے بیٹیوں کو بیوہ پھر حج کرو، پہلی بات تو یہ ہے، چلو دوسری بات یہ کہ آپ کا مفروضہ تسلیم کر لیتے ہیں، کہ مفروضہ آپ کا ہے نا، تسلیم کر لیتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کر لیں، بیٹیوں کی شرعی شادی کرو جس میں خرچہ ہی نہیں ہے، اگر بیٹیوں کو بیاہ کے ہی حج کرنا ہے تو بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے شریعت نے کچھ یہ کیا کیا ہی نہیں کہ اتنے لاکھ اتنے خرچ کرو، نہ اس میں جہیز شرط ہے، نہ اس میں برات شرط ہے، نہ اس میں اتنی چیزیں شرط ہیں جو ہم نے بنا رکھی، یعنی وہ تو ہم نے خود اپنے پر چیزیں لاد لی ہیں، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو شادیاں ہوئی ہیں وہ نقشے ہمارے سامنے آنے چاہیے، کوئی خرچ نہیں ہوتا تھا، کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی تھی صحابہ شادی کر لیتے تھے، یعنی شادی اتنی آسان چیز تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ دس جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ دس کو کہتے ہیں، مبشرہ بشارت ملی، یعنی ان میں سے، اور امیر ترین صحابی. ایک دن صبح کے وقت فجر میں آپ کے کپڑوں کو رنگ کا اثر دیکھا، پوچھا بھائی یہ رنگ کیا تھا؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کر لی. اب دیکھیے ہر وقت کے حاضر باش پاس رہنے والے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بے پنا محبت کرنے والے، یعنی بلانا تو ضروری تھا ہی نہیں کہ بھی فلاں کو بلاؤ فلاں کو بلاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں خبر کی، یا مجھ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا، کیوں جی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، تو تذکرے نہیں مبارک دے دی، مبارک دے دی، اور پوچھ لیا کہ مہر کتنا باندھا، ان کے کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونا، اس زمانے کی تو بات سے چھوڑا، سنا ولیمہ ضرور کریو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، تو ولیمے کا ارشاد فرما دیا. تو شادی پر خرچ، تو اس لیے بات حج کی چل رہی تھی کہ حج کو اس لیے مؤخر کرنا کہ پہلے شادیاں کریں گے، یعنی یہاں تو یہ فرمایا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. اب استطاعت کیا ہے؟ یعنی یہاں سے وہاں تک جانے اور آنے کا خرچ، اور اس مدت میں جو یہاں سے وہاں رہنا ہے جن کا نان نفقہ اس کے ذمے واجب ہے اس کا موجود ہونا، کیونکہ یہی ہے نا. اب چونکہ ملکی قوانین کے تحت ایک رقم مقرر کر دی جاتی ہے اس لیے وہ ہوگی، یعنی اگر وہ جتنی جو منیمم ہوگا، اس لیے بھی ہے کہ حج کے پیش کئی ہے نا، پرائیویٹ بھی ہیں، لگژریس بہت ایش سے کرنا ہے تو وہ خرچے بھی ہیں، جو کم سے کم خرچ ہے وہ، اور اس دوران میں پیچھے گھر میں خرچہ کر لیا کسی کے پاس آ گیا حج فرض ہو گیا، اور زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض زندگی میں. خیر تفصیل آئے گی تو مفتی صاحب بتائیں گے بعد میں. میرا طور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات ہمارے ہاں حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن دھیان نہیں، کیوں یہ بات، یا پھر بعض کہتے جی ہمارے والدین بیٹھے ہوئے ہیں اب حج کیسے کریں، حالانکہ یہاں حج کس کے لیے، جس پر ہوگی، والدین پر حج فرض نہیں ہوا کہ ان کے پاس اتنا مال آیا ہی نہیں، لیکن اس کے پاس اپنا ذاتی مال اتنا ہو گیا تو اس کے ہوتے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے والدین کو حج کرائے. یہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، ایک مثال بتا رہا ہوں کہ یعنی بہت سی ایسی شکلیں ہیں، پھر عورتوں کے پاس زیور ہے، وہ اتنی مالیت کا ہے، وہ زیور ہے، اب عورتوں کو زیور سے محبت ہے، حج فرض ہو گئے، اللہ کرے جو میں نے پہلے عرض کیا شوق لگ جائے، جب شوق لگ جاتا ہے نا تو پھر بہانے نہیں، پھر جی چاہتا ہے. بات اتنی سی ہے، پھر اس کو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی ہے کہ عبادت کے اندر اللہ نے جو لذت روحانی رکھی ہے. اب خانہ کعبہ کی جو ابھی مفتی صاحب نے تاریخ بیان کی, تو اس کے بعد دل کے اندر ایک ایسا شوق لگ جانا چاہیے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اگر ہے شوق, پھر کوئی بہانے نہیں. بس دل کی بیداری کی بات ہے, اگر دل بیدار نہیں ہے تو بہانے جو آ جاتا, اور اگر دل کے اندر بیداری ہے یعنی دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہے جو روحانی لذتوں کو چکھنے والا ہے, تو پھر تو روحانی لذت جہاں سے زیادہ ملے گی اس کے لیے پھر کوئی رکاوٹ ہی نہیں. اور حج تو ایسی چیز ہے اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے جو کشش رکھی ہے, میں نے پہلے کی دفعہ رکھی ہے کہ انگریز ہمارے وہاں مسلمان ہوا, برٹش کمپیوٹر انجینئر, تو وہ چلا گیا بیت اللہ کی زیارت کے لیے, اور آ کے بعد آنے کے بعد تاثر بتا رہا ہے کہ سنا ہوا تھا, ٹی وی پر دیکھا بھی ہوا تھا, تو شوق لگ گیا اسلام لانے کے بعد. اب جب کہتے میں وہاں گیا ہوں اور جیسے میں داخل ہوا اور سامنے بیت اللہ نظر آیا خانہ کعبہ, تو میں نے کہا سمپل کیوں, ایک چکور تھا, لیکن وہ کہتے کہ اس کے اس پر جب نظر پڑی تو اس نظر پڑنے کے ساتھ میرے اندر میں ایک ایسی وہ کیفیت بنی, کہتے جو بیان سے باہر ہے, بلکہ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے اندر سے ایسے ہل گیا. جب میں اندر سے ہل گیا تو میں نے ادھر دیکھا کہ کوئی چیز مجھے ہلا رہی ہے, بٹ دیر واز نتھنگ, کوئی چیز جو مجھے ہلانے والی نہیں. یعنی اس گھر کے اندر جو ایک اللہ نے کشش رکھی, جاذبیت رکھی ہے, اور اس کے اندر اللہ نے ایک ہیبت رکھی ہے, اللہ اکبر, یعنی اس سے میرا اندر ایک بالکل ہل گیا. یہ وہ جو بالکل نیا نیا مسلمان ہوا ہے, یہ ہے تو یہ ہے ایک چکور گھر ہی ہے نا, ایک کوٹھا ہی ہے نا بنا ہوا ہے نا, پتھروں سے بنا ہوا ہے, اوپر غلاف چڑھا دیا گیا ہے وہ بھی کالا غلاف, لیکن کشش کہاں سے آ گئی, اس میں جاذبیت کہاں سے آ گئی, کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دے دیا. اس کو نسبت کس کے ساتھ ہو گئی, اللہ کے ساتھ, یعنی اس پر اللہ کی طرف سے ایک ایسی تجلی پڑی, اس تجلی کی کشش آئی, ورنہ تو گھر ہی ہے. ورنہ تو پتھر ہی ہیں, کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو حکم ہو گیا کہ استغفار کر کے نماز پڑھو. تو یہ کعبہ کیا ہے, یہ نظر تو کیا آ رہا ہے, ایک چکور ہے, ایک چوکھٹا سا نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایک حقیقت ایک کعبہ ہے, وہ تجلی ہے, اور جب تک وہ تجلی اس پر پڑ رہی ہے پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آ رہے. تو فرمایا نا, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اعلان کر دو, اور اس اعلان کے بعد فرما دیا کہ پھر آپ کا کام تھا اعلان کر دیا, ہمارے حکم سے آپ نے آواز لگا دی, اب چلے آئیں گے پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر, یعنی دور دراز سے سفر کرتے کرتے دبلی ہو جائے گی اس زمانے کے اعتبار سے. یعنی کیسے کیسے دشوار, یعنی اس کے اندر اللہ نے ایسی وہ کشش رکھ دی کہ چلے آ رہے, اور پھر سیری نہیں ہوتی دیکھنے سے, دیکھتے رہو, عجیب لطف ہے. تکی عثمانی صاحب نے ایک نظم لکھی وہیں بیٹھ کر, عشق میں ڈوب کر ایک عجیب منظر کھینچا ہے. یعنی اللہ والے عجیب لطف لیتے ہیں اس سے, تصور سے. پہنچنے کی بات تو اپنی جگہ پر ہے, دور سے بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے. اللہ سے مانگا جائے کہ نور حقیقت خواب عطا فرما دے, یہ مستقل ایک چیز ہے. یعنی وہاں جو تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور خانہ کعبہ سے وہ تجلیات ساری مسجدوں کو جا رہی ہیں, کیونکہ ساری مسجدوں کو رخ کی طرح کعبہ کی طرح. اب جہاں بیٹھے ہیں نا, جس ٹکڑے پر ہم بیٹھے ہیں نا, خیر البقاء فرمایا المساجد, مسجدیں جو ہیں یہ بہترین ٹکڑے ہیں زمین کے اندر. معمولی چیز نہیں ہے, آج ہمیں قدر نہیں ہے. یہ بیت اللہ کی بیٹیاں بھی فرمائی ہیں, مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جب قیامت قائم ہوگی نا, یہ زمین کے ٹکڑے جو مسجد ہیں نا, یہ ایسے کھینچ کر جا کے بیت اللہ سے مل جائیں گے. جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہے وہ وہاں سے سیدھا پہلے کہاں رہا ہے, مساجد کی طرف, کیونکہ رخ ادھر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ساری تفصیل تاریخ آ گئی, اعلان کروا دیا اور پھر فرما دیا کہ دیکھنا. اور دیکھ رہے کتنا زمانہ گزر گیا ابراہیم علیہ السلام کو, سارے انبیاء علیہ السلام حج کو آئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمایا, عمرے چار فرمائے تذکر آ گیا نا, اور حج ایک ہی فرمایا. اللہ شوق لگا دے, اگر شوق لگ گیا تو بھائی جن کو شوق لگ گیا فرض کے بعد ان کا دل پھر چاہتا ہے نفل پر جانے کو, پھر چاہتا ہے, پھر آتے ہیں, پھر چاہتا ہے, پھر آتے ہیں, پھر چاہتا ہے, دل سیری نہیں ہوتی. اللہ نے ایسی اس کے اندر کشش رکھی, لیکن کن کو کشش رکھی ہے؟ جن کے دل کے اندر کچھ رمق ہے جی, ورنہ دل میں اگر رمق نہیں ہے تو پھر کشش ہی نہیں ہے. اس لیے فرما دیا وہ یہودیوں کے مری یا نصرانی, یعنی استقامت تو ہے حج کی, فرض ہو چکا اور بہانے کر رہا نہیں جا رہا. تو اللہ کو پرواہ نہیں. اور یہاں جس پر فرض ہے اور فرض نہیں بھی ہے تو اس کو ایسی لگی ہوئی ہے. ہمارے عارفزاد میں حافظ صاحب تھے, حافظ غلام حسن امام مسجد تھے, بہت نیک سادے بندے تھے, ہر وقت ان کے حجرے سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی. بڑا شوق تھا ان کو حج کا, بہت شوق تھا, پیدل چل پڑے. یہاں چھوڑ چھاڑ کر پیدل چل پڑے پہنچ. ایک زمانہ تھا لوگ پیدل جاتے تھے, رکاوٹیں نہیں تھی, اب تو بارڈر بن گئے, رکاوٹیں ہو گئی نا. پہلے لوگ پیدل شوق سے چلے جاتے. اور پھر میں نے خود ان کو ان آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبی قرآن بچوں کو پڑھا رہے تھے, پھر وہیں رہ گئے, وہیں مثال ہو گئے. حج فرض نہیں ہوا لیکن اندر ایک ایسی اٹھی طلب اور ایسی محبت اٹھی کہ پیدل. ایسے بہت سے واقعات ہوں. اس لیے جن پر تو فرض ہے, پہلے سے بات تو یہ ہے کہ مفتی صاحب سے مل کر تحقیق کر لیں, بتا دیں گے تفصیل ساری کی ساری. پھر اللہ سے مانگے, جو رکاوٹیں ہیں, جو نفسی رکاوٹیں ہیں, زیادہ رکاوٹیں کون سی ہیں جو میں نے پہلے اس کے, کیونکہ چٹک نہیں ہے اندر, جو چٹک ہے تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں ہے. پھر تو کہیں کہ وہ طریقہ ہو بس جانے کا, پہنچوں گا. ویسے اللہ کے فضل کے جس مسلمان میں رمق ہے اس کے اندر یہ چٹک ضرور ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی چٹک. یہ باقی فضائل تو اس لیے بتا دیے گئے کہ اس گھر کے لیے، اور دیکھیے کہ یعنی کیسی بات فرما دی کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہے اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیوں ذلیل ہو جاتا ہے بیٹا؟ قرآن یا بہر لو جب پیٹ ہو رہی ہے یہاں پر، ان کو سمجھا دو کوئی ذرا، یہاں مجلس لگی ہوئی ہے، لوگوں کی پشت ہو رہی ہے، باہر جا کے پڑھ لو. میرا دھیان اچانک ہی گیا. ایک جب مجلس لگ رہی ہے اس میں شرکت کرے تو یہاں پر قرآن کا ادب. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہاں جی، شیطان اس دن جو ہے سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. تم ایک تو بدر کے دن ہوا تھا اور اس کے علاوہ سال میں یہ دن آتا ہے. کیوں؟ کہ فرمایا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جو حاجی یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف نہیں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن، عرفات کے میدان میں جو حاجی یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف نہیں، اس سے بڑا گناہ نہیں. یعنی اس دن فرمایا کہ ایسے حاجی ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سب سے فرق اقدار دلیل ہو گیا تو نہیں ہوگا. وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کرائے، میری ساری مشقت میں نے کیا ہو گئی، ایک رحمت کا جھونکا آیا اور اللہ نے بھی سب کو ہے یہ سعادت نصیب فرما دی. اور بار بار یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، بار بار کی سعادت نصیب فرما دی. عمرے کا فرما دیا کہ عمرے کے تعلق سے بھی کہ دو عمروں کے درمیان جو گناہ سارے کا سارا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر سنا عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، یعنی جو اللہ کے گھر جو گھر آئے گا تو مہمان کا اکرام ہوگا تو نہیں ہوگا، اور جو وہاں جائے گا اللہ کا مہمان. اس لیے ضیوف الرحمان کہتے ہیں وہاں پر، وہاں پر عام عربی کہتے ہیں ضیوف الرحمان. اللہ نے عجیب صلاحیت عربوں کو عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ نے حوصلہ بڑھا دیا ہے. پوری دنیا کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کیسی کیسی طبیعتوں کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، یہ سب کو برداشت کرتے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک حج کے موسم کے اندر بعد کا ٹریفک جام ہو جاتی، ہمارے بھی جام ہو جاتی تھی، کبھی ہو جاتا نا، وہاں ذرا زیادہ بات ہو جاتی ہے. اب زیادہ ہو گئی جام جو ہے اور وہ راستہ مل نہیں رہا، ڈرائیور کیا کرے بیچارہ، تو جھنجھلاہٹ، ایک شخص کی جھنجھلاہٹ بڑھی اور اس نے اس کو زور سے مارا کہ تو نکالتا نہیں جھنجھلاہٹ، گلاس تھا، گلاس کہتے کیا اس کو، اس کو مار دیا سر کو. عرب ڈرائیور تھا، اس نے جو ہے نا جھنجھلا کے کہا، غصہ تو اس کا گھر، اس کو مارا کتنا غصہ آئے گا، لیکن اس کے غصے سے بچ دی. انت ضعف الرحمن، تجھے کیا سوچ، تو اللہ کا مہمان ہے. یعنی یہ وہاں پر جو خدمت کرنے والے ہیں، پولیس والے ہیں، حرم کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ ٹریفک والے ہیں، یہ اور انتظامات کرنے والے ہیں، ان کی تربیت کے اندر بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے خالص کیا ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، یہ مہمان ہیں. اللہ ایسا احترام فرماتے ہیں. اس لیے بھائی تحقیق کر لیں، اور سے بھی اس کے لیے عورتوں کے لیے ضروری ہے، اگر ان پر حج فرض ہو گیا تو محرم کے ساتھ کریں. ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے کہ یا تو کرنا نہیں، یا کرنا ہے تو پھر گناہوں کے ساتھ کرنا ہے، پھر غیر محرم کے ساتھ. عورت کا حج محرم کے ساتھ، محرم کے بغیر حج اور محرم جس کو شریعت نے محرم قرار دیا ہے. دیکھیں رواج میں کیا ہو رہا ہے, محلے دار جا رہے ہیں, سرٹیفکیٹ بھی بن جاتا ہے یہاں پر, جو غیر محرم کے ساتھ حج کرے گی وہ گناہگار ہو. کبھی شوق اتنا غالب آیا اب شریعت کی حدود سے باہر نکل گئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ خود بھی وہ حج کرے, اپنا خرچہ اور اپنے ساتھ اپنے مہروں کو بھی, اگر نہیں تو وصیت کر جائے کہ اس کی طرف سے کوئی حج کرے. کچھ ایسے اکثر زیورات کی بنا پر عورتوں پر حج فرض ہو جاتا ہے. اللہ سے مانگے, اللہ شوق لگا دے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. تو بات پہلے چلی تھی کہ مادیت کے غلبے کی وجہ سے مادی ضرورتوں کو ترجیح دے دیتے ہیں ہم, یہی ہے نا. جب دل کے اندر کا احساس بیدار ہوگا اور دل کے اندر کا وہ حادثہ جو روحانی لذتوں کو چکھنے والا ہوگا, پھر روحانی ضرورتیں غالب آ جائیں گی, اور روحانی ضرورتوں کے غلبے سے جو لذت ملے گی تو پھر مادی ضرورتیں جو ہیں ان کے اندر بھی لذت آئے گی. یہ نہیں ہے, یہ ایک دھوکہ لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں دینداری اختیار کریں گے تو ہمارے دنیاوی مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا شیطان نے دھوکہ دیا گیا. دینداری جو ہے وہ مزوں کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے. دینداری جو ہے, صحیح دینداری مزوں کو بڑھانے کا نام ہے. دینداری بے لطف زندگی نہیں ہے, دینداری پر لطف زندگی ہے. اللہ پاک ہم سے مزوں کو چھیننا نہیں چاہتے بلکہ اور زیادہ عطا فرمانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو چکھنے کے لیے اللہ جو حادثہ دیا کیا ہے, اس لیے دل پر محنت ہے. یہ ہمارا جو مجلس ہے اس لیے ہے, یہ اللہ والوں تعلق جو قائم کرنا یہ اسی لیے ہے کہ دل کے اندر کا وہ احساس بیدار ہو جائے, جو اس لطف کو محسوس کرے. تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں, جو واقعی ضرورتیں ہیں, یعنی جو اللہ نے جائز خواہشات ہر شخص کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں, ان جائز خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقے بھی بتلائے گئے ہیں. اگر ان جائز طریقوں سے ان جائز خواہشات کو پورا کریں گے, دینداری اس کا نام ہے, پھر لطف دوبالا ہو جائے گا. یہ مزے ختم نہیں ہوں گے. دینداری خشکی کا نام نہیں ہے. یعنی جہاں رہ رہے ہیں, جس ماحول میں رہ رہے ہیں, اسی کے اندر ہمیں کو بدلنے کی تو نہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل کے اندر وہ قوت آ گئی, وہ روحانیت آ گئی, وہ روحانی قوت دل کے اندر ابھر آئی, تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اسی ماحول میں, انہی فضاؤں میں, انہی کاموں کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر کی اس قوت کے بل بوتے پر شریعت کے مطابق چلنا آسان سے آسان پر ہوتا چلا جائے گا. جہاں کہا جاتا ہے جی مشکل ہے, پھر مشکل نہیں رہتا. شروع میں مشکل لگے گا, اس لیے پہلی محنت اسی بات کی ہے کہ دل کے اوپر جو ہے اس محنت کے ذریعے سے, یعنی اس ذکر کی ذریعے سے, اس ذکر کے حلقوں کے ذریعے سے, اللہ والوں کی صحبت کے ذریعے سے اپنے اندر کے اس حادثے کو بیدار کرا لیں. اس شعور کو بیدار کرا لیں. جب دل کے اندر کا شعور بیدار ہو جائے گا, وہ حادثہ بیدار ہو جائے گا, پھر لطف ہی لطف ہے. لطف کیا ہو جائے گا؟ دوبالا ہو جائے گا. پھر نفس کے بہانے ختم, کہ کیا کریں جی, مجبوری ہے, کیا کریں جی, ماحول ایسا ہے, کیا کریں, فضا ایسی ہے, کیا کریں, سبھی کر رہے ہیں. غلط چیز رواج پا گئی، سبھی کر رہی ہیں، سبھی کر رہے ہیں، پھر نہیں، پھر اس کے اندر میں ایسی روحانی قوت آئے گی، اس لطف کو لینے کے لیے اس کے اندر ایسی سچی طلب پیدا ہوگی کہ لوگ مانے نہ مانے، کوئی عزت کرے، کوئی ہمیں کچھ کہے، لیکن میں نے تو کرنا. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانانا چاہیے، پھر تو اللہ پاک کی محبت ایسی دل میں راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کی ہر ناگواری ناگوار گزرتی ہے، پھر اس کی خوشنودی کا ایک ایسا شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس کی طلب کے اندر پھر کے لیے کوشش کرنا آسان سے آسان تر. اس کے لیے یہ ذکر ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم ہے ورد کو ربا کا فی نفس کا تدر خیفتن ودون الجہر من القول بالغدب والآصالی ولا تکم من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ سے چپ کے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ایک بزرگ سنایا کرتے تھے کوئی اور فضیلت ذکر کی نہ، یہی کافی ہے. فضائل تو اور بھی بتا دیے گئے ہیں لیکن نہ بھی ہو تو یہی کافی ہے کہ فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھے کب یاد کر رہے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے اللہ مجھے کب، تو کیسے پتہ چل کہ میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ مجھے یاد سد کروں یاد کر، اللہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کی یاد دل میں رچا لیں گے، بسا لیں گے، تو اللہ پاک یاد فرماویں گے. اللہ کا یاد فرمانا کیا ہے؟ اس کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی. جب اللہ کی رحمت کی نظر دل پر پڑے گی تو دل میں کیا آئے گی؟ نورانیت. دل کے اندر روحانی قوت آئے گی، دل میں پاکیزگی آئے گی، پاکیزہ جذبات ابھریں گے، گندے جذبات دبیں گے. یہ روحانی غذا ہے ذکر، یہ روحانی دوا ہے. یعنی جتنے گندے امراض دل کے اندر نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، ماحول کی گندی فضاؤں سے جو ابھرتے ہیں، یہ ان سب کا علاج کیا؟ اللہ کے ذکر کی کرتے ہیں کہ دل کے اندر جب اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی رحمت کی نظر آئے گی، اور اللہ کی توجہ جب آئے گی وہ نورانیت آئے گی. اس سے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ نورانیت ایسی چیز ہے کہ سارے منفی جذبات کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے. کمرے میں اندھیرا ہو آدمی آ کے کیا کرے؟ سوئچ آن کرے تو روشنی ہوتی ہے نا، تو روشنی ہوتے گھر میں اگر کیڑے مکوڑے ہو نا تو ایسے کونوں کو پھانکتے ہیں، جو جی ہوتا ہی ہوتا ہے فوراً بھاگیں گے. تو جب اللہ کہا اور دل کے اندر اللہ کے کہنے سے جو نور کی شعاع آئی، اس نور کی شعاع سے جتنے گندے کیڑے ہیں نا یہ سب بھاگے. اس لیے دلوں کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. تو ذکر قلبی جو ہے یہ اللہ نے ایک عجیب راستہ عطا فرمایا، شارٹ کٹ، مختصر ترین. کہ دل کے اندر اللہ کی یاد بسا لیں، دل سے اللہ کو یاد کریں. یاد کیسے کریں؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یا فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر، یعنی تنہائی کے اندر مشق کرو. دل میں اللہ کی یاد کو بسانا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر تصور کے ذریعے دل کو اللہ کے نام سے، دل کے اندر اللہ کے نام کو بسا لیں. تبارک اسم ربک، فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم ہے، جو نام ہے بڑا متبرک نام ہے. اس نام کو دل میں رچا لیں، بسا لیں، دل کو تبرک مل جائے گا، دل کے اندر برکت آئے گی. وہ برکت کیا ہوگی؟ کہ دل کا میدان ہر اطاعت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، دل کا میدان ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ میں نے عرض کیا نا، اس لحاظ سے بھی شارٹ کٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ ذکر اسم ذات جو ہے، یہ سارے صفاتی اسماء کے انوار کو اپنے اندر سمے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ذات میں صفات مخفی ہوتی ہیں، ایسے اسم ذات میں صفاتی اسماء کا نور شامل ہے. رحمان کون ہے؟ اللہ. رحیم کون ہے؟ اللہ. غفار کون ہے؟ اللہ. ستار کون ہے؟ اللہ. جس صفت کو پکاریں گے وہ مشیر کس کی طرف ہوگی؟ ذات کی. لیکن جب کہا اللہ تو ساری صفات اس میں آ گئی. اور پھر فرما دیا والا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا. تو اللہ نے ایک عجیب مختصر ترین راستہ دل کی اصلاح کے لیے دیا ہے. یہ نقشبند کے اندر جو ہے، یہ مختصر ترین اللہ نے یہ ذکر یہ دیا ہے کہ دل کے اندر اللہ کا نام نقش کر لو، اس کو بسا لو. اس لیے تصور کی مشق ہے کہ تصور کر کے دل پر لکھ لیں لفظ اللہ، جس کو جو رنگ اچھا لگے. یعنی تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا اللہ، یا تصور کے قلم سے لکھ لو لفظ اللہ، اور اسی نام کی دل میں تصور سے تکرار، اس یقین کے ساتھ کہ اب میں اللہ کو یاد کر رہا، اب اللہ بھی میری طرف متوجہ ہیں اور دل میں میری نور آ رہا ہے اور دل سے ظلمت نکل رہی ہے. اب اس کی تکرار، یعنی تصور سے دیکھیں لفظ اللہ اور تصور سے تکرار اللہ 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 اللہ. محبت کے ساتھ اس کی تکرار دل کے اندر جو ہے، اور یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے اور جس کو یاد کر رہے اور جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریش ریش میں سما جائے. جب دھیان لینے لگے گا پھر اس سے حیا آنے لگے گی، جو تنہائیوں کے اندر بھی حرام کاموں سے میں روک دے. تو آنکھیں بند کرنا ایک وقت کی ضرورت ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ دیں، اور دل کے اندر توجہ دیتے ہوئے اب دل سے اس کو پکاریں اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے، یہ دل کے اندر پاکیزگی اور دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں اس کی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وآله وسلم وسلم عليه. قل اللهم فاتح السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله من خطفكم مع فرمان. يا الله من سدر بذر فرمان. يا أرحم الراحمين فأخني كرم سي أبني مهرباني سي جیسے آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ اپنے پاک نام سے محبت بھی نصیب فرمائی. یا اللہ اپنی ذات مبارکہ سے بہترین اعلیٰ درجے کا تعلق حسین ترین ہم سب کو نصیب فرمائی. یا ارحم الراحمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف ان کے توفیق سے اور اللہ اپنے تمام نیک بندوں کی برکتوں سے جو ذکر و اذکار پر محنت کرتے آ رہے ہیں. یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی برکت سے اے اللہ ہمارے دلوں اپنے پاک نام کی محبت نصیب فرما لیں. اور جتنے ساتھی یہاں بیٹھے اس نام سے قدمے اٹھائے حاضری دی کہ اللہ سب کی حاضری کو اس پاک ذکر کی برکت سے قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تیری یاد سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اے اللہ التجا ہے ہماری ختم کو معاف فرما. یا اللہ اس ذکر کی پوری پوری برکت ہمیں اپنے ہمارے حضرت کی برکت سے ہم سب کو نصیب فرما. جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں موجود ہیں یا اللہ سب کو اپنا نیک بندہ صالح بنا دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو حضرت صاحب کی برکت سے اے اللہ اپنے نیک بندوں میں داخل فرما شامل فرما. یا ارحم الراحمین اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اس مجلس کے لیے تیرے ہی انتخاب سے تیرے ہی فضل سے آئے. اے اللہ تو اپنے ہی فضل سے قبولیت بھی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کی برکتیں ہمیں بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اے اللہ قبول و منظور فرما. ہماری جو خطا جو غلطی جو بے توجہی یا اللہ جو سستی اور کاہلی عین ذکر کے موقع پر ہے آگے پیچھے ہے اے اللہ اس سے معاف فرما کر حضرت سے فیض سے بھرپور حضرت کے رنگ میں رنگے جانے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت صحت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت کو صحت نصیب فرما. حضرت کے گھر والوں کو تمام افراد رشتہ یا ارحم الراحمین بہن بھائیوں کو سب کو اے اللہ خوب صحت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی سلامتی نصیب فرما. بس اس ذکر کی برکت سے اللہ ہم سب کی معافی قبول فرما لے ہماری مغفرت قبول فرما. یا ارحم الراحمین یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں جس غرض سے آئے اے اللہ سب کی غرض میں تسبیح نیت کر کر اے اللہ سب کی حاجتوں کو قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو سمیت میرے اور ہمارے بچوں کے خواتین کے اے اللہ حضرت کے رات کے دن کی تمام دعاؤں میں ہم کو شامل فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. اللہم انا نسألک بوسیلۃ نبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بجاه النبي الكريم بحرمة النبي الكريم بوسيلة النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.